افواہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی آزادی کی خوشی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور خاص کر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں رامپور ریاست سے گزرتا ہوں, جب میری ریل گزرتی ہے رامپور ریاست میں, تھوڑی سی کچھ اذان اسلام اور کچھ مسلمان وہاں تھے, ایسے نام کی تھی, نام کی تو نہیں تھی مگر نام کی تھی. فرمایا کہ دل خوش ہو جاتا, اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کی ایک الگ سلطنت قائم, مخلوق نہ ہو. اس لیے کہ اگر مان لیجیے 9000 کی بستی ہے, 6000 کافر ہندو ہے, اور 3000 مسلمان ان سے مل کر حکومت بنائیں گے, تو اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوگی ہمیشہ مسلمان ذلیل و مغلوب رہے گا, کیونکہ 6000 کافروں کو ووٹ جائیں گے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, اور کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہے. لہذا یہ جمہوریت جو یورپ سے بڑی لعنت ملی ہے الیکشن کا, اس میں کبھی بھی حق آ نہیں سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. اب سمجھ لیجیے, 1000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں کسی بستی میں, اور 100 آدمی سب کے نمازی میں پڑھ کر ولی اللہ الیکشن ہوگا تو کوئی نہیں دے گا, بولیے کس لیے حکومت لائق ہوگا. اس لیے حضرت نے جمہوریت کو باطل قرار دیا. تفسیر بیان قرآن سے فیض اعظم کا فتوکل علی اللہ, مشورہ تو آپ کیجیے لیکن بعد میں فیصلہ آپ کا ہوگا, جمہوریت کا نہیں ہوگا. فرمایا اسی آیت سے ثابت بات ہوئی کہ جمہوریت باطل ہے, الیکشن باطل ہے, جو صحیح لوگ ہوں ان کو سلطنت ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اگر گنڈے کسی ملک میں زیادہ رہتے ہوں, بے نمازی زیادہ رہتے ہوں, ننگی پھرنے والی عورتیں زیادہ ہوں, تو بس عورتیں وزیر اعظم بنا دو اور گنڈے جو ہے وزیر اعظم بن جائیں. اس لیے سواد اعظم سے مراد اتبعوا سواد اعظم, حدیث میں ہے نا, سواد اعظم کی اتباع کرو. یہاں مراد کیا ہے؟ سواد اعظم کثرت جماعت یعنی کافروں کی نہیں, بیاض اعظم کی ڈر ہو یعنی اہل حق کی ڈر ہو. سواد اعظم کی شرح دیکھو اپنی امت نے کی ہے کہ جدھر بیاض اعظم ہو, جدھر سب نور ہو, حق ہو, اس کو حق ہے. اس لیے ہمارے حق امت خامی رحمتہ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ ادا ایک خطہ عطا کر دے جو بالکل خالص مسلم اسلام کی سلطنت ہو, اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں پڑ رہی ہیں. گاندھی جو ہے کافر, اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہے. اگر کافروں کی حکومت ہو جائے, ان کا غلبہ ہو جائے الیکشن میں اور اکثریت میں ہے, تو کافر گاندھی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا, کیونکہ اس کی دونوں آنکھ نہیں ہے. برسس کے مسلم لیگ میں اگر سے فاسد فاجر ہیں لیکن کلمہ ہونے سے ایک آنکھ ہے ان کے پاس, کہنے تو ہے ایک آنکھ والے تو ہیں, کم سے کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. جا کر کے ذرا کی کوئی شخص نہرو گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں سنا ہے تو قرآن پاک کو گالیاں نہیں جاتی. آج کتنے ہی فاسد حکمراں ہے مسلمان لیکن قرآن پاک کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا, نعوذ باللہ قرآن شریف کی شان کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود مجھ سے مولانا شبیر علی صاحب خانوی نے فرمایا, ہاں مغربی پاکستان کو کس نے جھنڈا لہرایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا. پاکستان کی دنیا میں علماء کا یہ ہاتھ ہے. آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میری آنکھوں کے سامنے الہ آباد کا سب سے بڑا اجلاس مسلم لیگ کا, میں نے اس میں شرکت کی, جس میں پاس ہو گیا کہ غالب مسلمانوں کو خطہ پاکستان بنانا چاہیے. اس کے بعد اعظم گڑھ میں سب سے بڑا اجلاس ہوا جس میں سارے ہندوستان کے بڑے لیڈر شامل تھے. حسرت محالی صاحب بھی تھے, نواب یاقوتینی بھی تھے, مسٹر جینا بھی تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی بھی تھے, اور ہمارے شیخ نے رات رات بھر لوگوں کی دعائیں مانگی تھی خدا پاکستان بنا دو. رات بھر سجدے میں روئے اور دیکھیے تحجد پڑھ کر کے پھول پور اعظم گڑھ سے گورکھپور گئے مولانا ظفر احمد عثمانی کو لانے کے لیے. تحجد پڑھ کر کے کار اسٹارٹ ہوئی, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی تقریر کرانے کے لیے, ان کو تلاش کرنے کے لیے گورکھپور سے لانا تھا. حضرت پھول پور اعظم گڑھ سے کار پر تحجد کے وقت گئے, عشاء کے وقت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی اور اعلان کیا کہ میں نے تحجد کے وجہ سے عشاء کی نماز پڑھا ہوں. اور یہ قطرہ پانی پھینک دیا اس طرح سے ہمارے قابل میں قربانی پیش کی ہے پاکستان بنانے کے لیے. یہ قطرہ پانی نہیں ڈالا کیونکہ اس لگا لگا تھا حضرت چاہتے تھے کہ بس وہی تعجب کے وجہ سے اور ان کو لائے جھوٹ کی ایک فکر تھی. رات دن حضرت روتے تھے کہ اللہ پاکستان کو بنا. جب جلسے میں مانا شبیر احمد عثمانی اور مانا ظفر احمد عثمانی بڑے بڑے ہمارے دین کی تقریریں ہوئی, میں بھی اس میں تھا. اتنا بڑا جلسہ شاید ہندوستان میں دوسرا درجہ تھا الہ آباد کے بعد. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ حکومت تو رہے گی ان مشروں کے ہاتھ میں, لیکن اگر علماء کی رہنمائی رہے گی تو یہ صحیح ساحل تک پہنچ جائیں گے منزل تک, اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکے گی. پھر انہوں نے ایک مشرا کہا جو آپ کو سنا رہا ہوں. مشتر اور ملا میں کیا فرق ہے؟ ایک مشرا کہا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, عجیب و غریب مشرا. مشتر اور ملا کی تمیز, ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا, ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا. یعنی یہ باپ اسباب ہیں ماتی اور وہ بھی چارا کشتی نہیں, اس لیے ہمارے پاس کشتی نہیں. کے پاس کشتی ہے تو ایک راستہ نہیں جانا. کاش کی اپنی کشتی دے دے تو ہم کو بیٹھا لیں, اور چلانے کے لیے ہمیں دے دے تو کشتی ان کی پار لگ جائے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے رات بھر بشارت بھی ہو گئی اسی رات, اسی جلسے کی رات میں کہ پاکستان بن جائے گا. سورہ اطفال کے نزول کو اللہ والے کو غلام نے خواہ میں دیکھا. حضرت شاہ عبدالقنی صاحب نے تب اس کی تعبیر دی کہ سورہ اطفال میں مال غنیمت ہے, اب پاکستان انشاءاللہ بن جائے گا. اسی رات میں خواب دیکھا گیا. اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ پاکستان میں جتنے حکمران وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق فاجر ہوئے, مولویوں کو حکومت نہیں ملی, لہذا اس سے بہتر تو ہمارے ہندوستان کے لوگ اچھے ہیں. کعبے کے اندر, بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے حضرت مولانا ادریس صاحب کامروی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق نافرمان وزیروں سے اور صدروں سے وزیر اعظموں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اچھے ہیں. تو حضرت نے کافی میں جواب دیا ہمارے ادریس صاحب کامروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ولا عبد المؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, مومن بندہ چاہے کتنے بھی گنہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل ہے اور بہتر ہے. ولو اعجبکم, اگر اچھے تم کو کافر اچھے رکھتے ہیں, اور اعجبکم جب کیا تو ان کے سینے پر امی رکھتے ہیں. مولانا ادریس صاحب کامروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ اشرفیہ لاہور شیخ الحدیث, ورنہ تم کافر تو مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ملے. کافر مسلمان کتنے ہی شرابی کبابی گنہگار ہو, جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافر سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافر کو ایک ترازو میں رکھ دو اور ایک گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو رکھ دو, انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا چاہے کوئی سے سزا پا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ادا پر اللہ اس کو معاف کر دے. اب میں اس کام کا جواب دے کر تقریر کو ختم کرتا ہوں. کبھی کسی کافر کی اس حیثیت سے تعریف مت کرو کہ پاکستان کے مسلمانوں سے تو لندن کے کافر اچھے ہیں. ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ سمجھ لو. سب کہتے ہیں یہاں پہ اس کے اگر رسی ڈال دو سڑک پر تو چوری ہو جاتی ہے, اور لندن میں کیا امام ہے وہاں. ارے وہاں اخبار رکھے رہتے ہیں, کوئی آدمی نہیں ہوتا جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے دو پیسے رکھ دیتا ہے, اور یہاں اگر رکھ دو کوئی اخبار جنگ وغیرہ تو بھگدڑ ہو جائے گی بھگدڑ. میں نے کہا سنیے, جو ہاتھی کا پیسہ کھاتا ہے وہ مرغی کی پیٹ کے اچھے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, بڑے چور جو ہوتے ہیں وہ دو چار روپئے چوری نہیں کرتے, ڈاکہ مارتے ہیں تو کروڑوں فارم کا کرتے ہیں. بجلی فیل ہو گئی کیا دکان, لاکھوں جمع ہو گئے اور لاکھوں کے ہاتھ میں ڈاکے کر رہے. اسی پاکستان سے جوان جوہری سونا سونے کی دکان کرنے والا گیا اور سمندر کے زیورات لے کر جا رہا تھا نمونہ دکھانے کے لیے, راستے میں ڈاکو نے مارا گولی اور لاش آئی. میں ان کے ہاتھ آزیت کے لیے بلایا گیا. ایک شخص نے خط لکھا امریکہ سے, میرے شیخ کے خلیفہ ہیں کہ میں امریکہ حیدرآباد دکن سے آیا ہوں, میرے نواسا ہے میرا نواسا اور میری نواسی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 5 سال کے بچے نے کہا کہ نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کے تو دیکھیں، ابھی میں 99 پر فون کر دوں، 99 کوئی خاص نمبر ہے وہاں، پولیس آئے گی ابا کو گرفتار کر لے جائے گی۔ پھر ایک 11 سال کی لڑکی انہیں کی خاندان تھی، اس نے اپنے باپ کو 99 میں فون کر کے گرفتار کرا دیا اور ختم لکھ رہے ہیں ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ ابا نا بیٹی نے ابا 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے کہ ان کا ظلم کیا ہے، ابا کا ظلم کیا ہے، یہ مجھ کو لڑکوں سے ساتھ و بات رکشا کرنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے تم کالج کے لڑکوں سے کیوں، یہ امریکہ جانے والوں ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو۔ بس اب ایک بات کا جواب دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا اور اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، لہذا یہ اسلامی سلطنت ہے یا نہیں، اس سوال ہوتا ہے کیا پاکستان کی 1 انچ کی زمین کی حفاظت پر شہادت ملے گی یا نہیں، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور میں ایسا جواب ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ مولانا شبیر علی مرحوم حکیم امت کے سبھی بھتیجے خاندان کے محتمل نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باسی نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمراں ہو فرما روا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو نعوذ باللہ وہ کافروں کو بے دوہاریا کر دو، یعنی اسلامی سلطنت نہیں۔ حضرت نے فرمایا سن لو حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تاریخ یہ ہے، کاش اس کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے، اسلامی سلطنت کی تاریخ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم و صدر مسلمان ہو چاہے وہ کتنے ہی گنہگار ہو لیکن اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو حکمراں وزیر اعظم یا صدر، تو وہ اسلامی قانون کے مطابق اسلامی سلطنت ہے، چاہے وہ بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوریوں کے خوف سے ہے وہ قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن قدرت اس کو ہے، اسی قدرت کی بنا پر وہ سلطنت اسلامی سلطنت کہلائے۔ آج پاکستان میں جتنے حکمراں آئے سب کو قدرت حاصل ہے کہ وہ قانون نافذ کر دیں، اپنی بشری کمزوریاں یا اپنی ایمانی کمزوریوں سے اگر مسلمان فرما ہوا تو مسلمان امیر المومنین یا سلطان نہیں نافذ کرتا تو شریعت سے مملکت اسلامی سلطنت کرتا، اگر اس کے 1 انچ زمین پر کوئی جان دے گا تو شہید ہوگا۔ اب سنیے جن حضرات نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کی تھی، ان اکابر نے جب دیوبند میں تلاشی ہوئی، جھنڈے پڑے اور مصیبتیں آئیں، تب مفتی وزیر صاحب نندو لیال شیخ الحدیث موجود ہیں، اس جلسے میں تھے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگریزوں کو تو ہم نے نکالا اس دشمن کو، لیکن ہندو ان سے تو بڑا دشمن نظر آیا، جن کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے غدار نکلا۔ اور پھر کیا مثال دی، رحم اللہ نباس الاول، رحم اللہ رحم اللہ نباس الاول فرمایا۔ آج مفتی وزیر صاحب نندو لیال نے ایک عالم شیخ الحدیث اس کا شاہد و گواہ موجود ہے جس کا دل چاہے پوچھ لو، اور علی میں مولانا بھی گواہ ہیں اس کے دونوں مولانا نور الحسن، ابھی انہوں نے پھر بیان کیا خانقاہ میں ہمارے، تو میں بھی تھا مولانا نور الحسن مجھے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں مفتی وزیر صاحب شیخ الحدیث نندو لیال مفتی مدرسہ موجود تھے اور فرمایا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہندو اس سے زیادہ بے وفا کا دان ملا، اور یہ جو ہے وہ یہ ایسا چھوٹا وہ کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ دو کفن چور کا قصہ سنو، ایک کفن چور تھا خالی کفن چورا تھا، اس سے لوگ تنگ آ گئے، خدا سے دعا کی اللہ اس کو موت دے دے، مردوں کو بھی ذلیل کرتا ہے کفن چورا تھا۔ اب دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ جو آیا تو وہ کفن چورا کر ایک کھنٹا اس کے پیخانے کی جگہ پھونکتا تھا، تب سب لوگوں نے کہا اے خدا تو اس سے بہتر تو پہلا ہی کفن چور تھا، رحم اللہ نباش الاول، وہ پہلا جو کفن چور تھا وہ زیادہ بہتر تھا، کم سے کم کھنٹا تو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی عزت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ہمارے حکومت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے شاہد القنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ بغیر ہوئے سینے سے رابطہ کیا اور ان کو بلایا یہ ایک خاص کتنا وہاں پیدا ہو رہا تھا اس کے خلاف. لیکن شاگردوں کو کمزرگی اور بے عقلی سے یہ لوگ تفریق بازی کرتے ہیں, بڑوں میں لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوگا. سب ایک سلسلہ ایک نارا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے, نارا گنگولی رحمۃ اللہ علیہ وہ کس کے خلیفہ تھے, حاجی امداد اللہ صاحب, سارا سلسلہ ہے. خیر, تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سوال کہ یہ ہندو سے زیادہ خطرناک. اس کے بعد اعظم گڑھ اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر فرمایا, اس کے راوی علامہ شبلی کے سگے بتیجے انور مہمانی کہ بھا مودی نے ہمارا فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں بناؤ, تو کہتا وہاں بناؤ, لیکن بن جانے کے بعد اس کی حفاظت کر رہے. یہ اہل حق کی شان. وہاں مودی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاکستان بننے میں اختلاف تھا, لیکن بن جانے کے بعد میں ہم اس کی حفاظت کو سرجائن سمجھتے ہیں. آج پاکستان کا پل ٹوٹا تو بس نادانوں نے خوشیاں منائی. ہاں, ان کے لیے اپنے قابل کے طریقہ پر بھی نہیں, اسلامی سلطنت پر جس کے ایک انچ زمین پر جان دینا شہادت ہو. کیا اس بولی ایسے بولنے کو خدا ہدایت ہو. جوانپور میں ایک ملا تھا, جب گاندھی کو مارا گیا بولی تو سالی منجمے کے دن اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا. کیا کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا, میرے شہر نے اشارہ کیا یہ وہی ظالم ہے جس نے جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا. یہ پیسہ ہم نے ایک بات اور سنا تھا, بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم مولانا مسعود علی نبی جو ہماری محمد خانی کے خلیفہ تلاش ہو رہے تھے, مسلم لیگ کے اتنے بڑے لیڈر تھے. جب محمد علی زواہری سے مجمع کے لیے نہیں سمجھا اور مجمع میں اپنا تفریح شور مچیا تو مولانا مسعود علی نبی کھڑے ہو کر پانچ منٹ میں مجمع کو بیٹھا. اتنا ضرورت مغرب تین بجے رات سے ہو کر کے 24,000 روپے اللہ اللہ کرنے والا, جنہوں نے میرے شیخ کے سامنے اعظم گڑھ میں شری مندر میں کہا کہ مولانا حضرت سے صحیح تعلق تھا میرے شیخ. کہا مولانا پنڈت جی نے یہ فرمایا. کیا اشارہ تھا؟ نہ پنڈت جی ذرا تھا سنی. پنڈت جی نے یہ فرمایا, مولانا شاہد الحمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کون سے پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو. پنڈت جی نے یہ فرمایا تو حضرت نے فرمایا شاہد الحمد صاحب کہ کیا کسی بزرگ کا مضبوط سنا رہا ہوں؟ فرمایا غلط سے اٹھا رہے تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے, کافر کے کلام میں تم فرمایا لگا تو. جبکہ شامی نے لکھا ہے من تبت جلا منسل نما لوسن دمن کافر تفصیل کسی کافر کے اکرام کے ساتھ کلام کر رہے یا شرد کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے جب میرے شہر کے پاس ایک ہندو کا کے آتا تھا خط لے کر اور کہتا تھا آداب الحمد صاحب, تو حضرت فرماتے تھے آپ آپ اور میرے کان کہتے تھے میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں, اور میرا پیر تھا آداب کی مانی تھی. ہاں, آپ کہتے تھے ادھر داغ یعنی پیر کی طرف اشارہ کرتے چاہا تھا تو میں تاکہ اکرام لاتے ہیں ہندو کا. ایک اللہ والے تھے انگریزوں کے زمانے میں, تو اس کو عدالت میں بلایا جج نے انگریز کافر کو, تو کیا کیا پیش کیا تھا جج کی طرف اہم گھوم لیا جج کی طرف پیش جج کی طرف جج میں حیران انگریز کہتا ہی بھائی پیش کیوں کیا؟ کہا بھائی کافر تم کو دیکھنے سے منع کر اسلام میں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کافی کو دیکھ. ایسے بھی اللہ والے تھے یعنی جج کافی کی طرف گھوم نہیں کیا, پیش کر کے کھڑے ہوئے بیان دے کے چلے گئے. بہت اس میں کام میری مضبوط نہیں ہے, کافر کو دیکھ نہیں سکتے. شاہ دودھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب چرچائی پاؤں سے معذور تھے, جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے لاہور کے بارڈر پر اور لوگوں نے بتایا یہ جھنڈا انڈیا کا, یہ جھنڈا پاکستان, اب زمین پاکستان کی شروع ہو رہی ہے, تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ کہ یہاں سے زمین و آسمان مجھے اور معلوم ہو رہے ہیں اور فرمایا کرنے کا نور معلوم ہو رہا. اس کے بعد جب سپاہی مسلمان پاکستانی ان کا السلام علیکم کی گھر گھر دان والے حضرت کے ساتھ میں تو حضرت خوش ہو گئے تھا. اور بمبئی جب گئے واپس تو بمبئی جیسے چنا جہاں بھنا جاتا ہے وہ کالا کالا لگا رہتا ہے, چاہے پھل گزرے کی دکان والی ساری بمبئی اس کو. لوگوں نے کہا کہ چلیے ہندوستان میں مر جائے گیا وہاں قبر بن جائے. لڑکوں نے بھی کہا باپوش نگر میں ہے ان کی قبر میرے شہر میں, لیکن لوگوں نے کہا ابا کریم وہاں ہندوستان آخری عمر میں وہاں رہیے وہاں آپ کی قبر بنے وہاں آپ کے سب کا خاندان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی قومی سمجھتا ہوں. تو یہ سوانتی یہ سوانتی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلامی سلطنت ہے. حکیم احمد خانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف پر کہ قانون اسلامی نافذ ہو جانا ہو, لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو توفیق دے حکمرانوں کو. لیکن اگر نافذ نہ ہو اور قدرت ان کو موجود ہے تو قانون شریعت کے مطابق یہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے. اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر جو رہنا نازی سے خوش ہو, ہم کو شک ہے اس کے اندر کہ اس کا ایمان اور اس کا دین کس درجے میں ہے. اور کوئی ٹکڑا اگر الگ ہو جائے خوشی منائے اس شخص کے دین میں بھی مجھے شک ہے. خدا ایسے نالائکوں کی ہدایت کرنا. آپ سوچیے بنگلہ دیش کرنے گیا تو مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے وہاں کے علماء مولانا عبد المجید صاحب محدث صلی اللہ نے کہا یہاں پہ پورا زندگی بھی نہیں ہوئے. جس دن مشرقی پاکستان والے ہوا مولانا عبد المجید میں مسجد میں رواج پیش کر رہا ہوں. تم کہا میں زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا کہ اس دن رویا کہ ہاں مشرقی پاکستان ختم ہو گیا. لیکن ہندو کی پھر بھی وہ نامدار رہا. آخر مسلمان ہی تو ہے وہاں راستہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ نامراد ہے اپنے مقصد میں. وہ سمجھتے تھے کہ بس ہماری دھوتی کے غلام بنگالی بن جائیں گے. لیکن آج بھی وہاں بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت اور دیکھیں ہندو سے ان کو بہت نفرت. پھر دیکھ لیجیے آپ نے الیکشن کیا ہو کہ خالدہ جیا نے کہا بنگلہ دیش زندہ باد, حسینہ نے کہا جے بنگلہ, ہار گئی جے پر اور زندہ باد زندہ ہو گیا. یعنی کورونا نے نیوٹر لوگوں نے بتایا کہ اس کے زندہ باد اور بسم اللہ شریف پر جو تقریب کی. حالانکہ ان کا عقیدہ ہے اور تھا کہ عورت کو ہم نہیں مانتے تھے بڑا دن. لیکن جب بڑا کفر آئے تو اس کے مقابلے میں بڑا سانپ آ رہا ہو تو چھوٹے سانپ سے ہم کیا کریں گے مجبور. تو یہ میں نے چند بات عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں ہو تو شوقیاں نہیں. اور اصلی شکر کیا ہے تاکہ آزادی جشن آزادی کا صحیح خوشی کا اور شکریہ کیا ہے کہ ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں. مہاجر کی کیا مانے المہاجر من حضر خطارا و ضرور مہاجر اتنی جو ہے جو خطا چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے. یہ دوری کی طرح ہندوستان سے آ گئے اور ٹیلیویژن اور ایشیا اور سب مت ہیں اصلاح کرنا. یا اللہ پاکستان کی صحیح شکریہ ہمیں ادا کر دے. وہ صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کے لفظ بدر تم اللہ کے بدر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بدر میں تمہیں خطا دے دی سب تک اللہ وہاں وہاں تم زندہ تم کمزور تھے سب تک اللہ. تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تقویٰ کی زندگی گزارو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پاکستان کا شکریہ یہ ہے کہ ہر سب کو اللہ تعالیٰ تقویٰ والی زندگی ادا کر دے متقین کی زندگی دے دے اور ہم سب کو اللہ والی حیات دے دے. کوئی ایک گناہ کہ ہم اس کو قریب نہ جائے اور اگر ہو جائے تو رو رو کہ اللہ کو منا لے کیونکہ اللہ ہمارا کرو تو بہ حقہ کرو سر عالم اللہ کو بناتے ہیں. خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائے تو آپ کا حق ہے لیکن ہمیں منانا آپ کو ہم پر فرض ہے. آپ کا حق ہم سے ناراض ہوگا ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. لہٰذا اگر خطا ہو جائے دو رکعت توبہ کر کریں خدا ہم سب کو صرف دادا کو اشک نمازوں سے تو استقامت نصیب فرما ہم سب کی اصلاح فرما دے. اگر آپ ہم پر رحمت فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے نصرت آپ کی ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے ادارے کو قبول فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما اور ہم جتنے بیٹھے ہیں اور گھر کے لوگ سب کو اللہ اپنے صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے. جو شامل نہیں ہے ان پر بھی فضل فرما دے. اللہ اللہ خیر لکل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان کو اور ہر مسلم عورت کو ہر مسلم مرد کو اللہ خیر دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما.
اللہ تعالیٰ کافر کو تو نہیں بخشے گا ہمیشہ جاننے میں لیکن گنہگار مسلمان میں اللہ نے اپنا حق محفوظ رکھا ہے. کیا کہ چاہے تو سزا دے چاہے بلا سزا معاف کر دے. اور اسی لیے اللہ نے نہیں کرنا ہے کہ قیامت کے دن میں بحیثیت قاضی بیٹھوں گا. رب مالک یوم الدین میں عدالت کا مالک رہوں گا. قاضی تو پورا قانون کا پابند ہوتا ہے. مالک قانون سے بالا تر بھی فیصلہ کر سکتا ہے بطور شاہی رحم کے مجرمین کو بلا سزا معاف کر دوں. اس مالک یوم الدین کی یہ تفصیل ہے. مالک ہے وہ اللہ. دنیا کے قانون جج سپریم کورٹ والے سب مالک نہیں ہیں یہ عدالت کے, یہ عدالت کے ملازم ہیں اور قاضی ہیں, قانون کے پابند ہیں. یہ شاہ زحم اللہ نے محفوظ رکھا ہوا. کم لوگوں کو معلوم ہے, اور آج حسین اور حسینی اور اشرفی میں لڑائی کرانے والے, جبکہ امام ادنی رحمتہ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی, پاکستان کی مسجد گرانا جائز نہیں. پاکستان بن جانے کے بعد اس کا ایک انچ زمین کی حفاظت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں صاحب اس سے اچھے تو لندن کے کافر ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, اس سے اچھا تو ہندو ہے. ان شرابیوں سے میں کہتا ہوں مسلمان شرابی بدکار زانی کوئی گناہ نہ چھوڑے, لیکن کلمہ ہے اس کا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سزا دے کر جہنم میں پھر جنت دیں گے, اور کافر کو دائمی سزا ہے, اور کبھی بغیر سزا بخش دیں گے. کسی خاص ادا کوئی پسند آ گئی مالک, جیسے کہ واقعہ ہے نا, ایک شخص کو حالت نیند میں کروٹ لیا اور اللہ نکل گیا, نہ نمازی نہ روزہ, اسی اللہ پر حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ تم نے سوتے ہوئے غفلت میں کروٹ جو بدلی اور تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا, وہ میں نے قبول کر لیا. مالک ہے, بادشاہ ہے, جس طرح سے جو ادا جو نقطہ چاہے پسند کر لیا. اسی جب اٹھوا بشیر کی ایک ادا کو اس نے سلوب کو پسند کر دیا دنیاوی بڑی مملکت میں, تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مملکت اگر کسی کا تو یہ نقطہ پسند کر لے تو اس پر کیا اعتراض. اور پھر مالک کے یوم الدین جو ہے یہ بڑی اہم تفسیر ہے. قیامت کے دن کا اللہ مالک ہوگا, جج نہیں ہوگا. جج تو وہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور حکومت کا غلام ہوتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا کہ میں قیامت کے دن جو میرا انصاف کی عدالت قائم ہوگی میں اس کا مالک رہوں گا, جس کو چاہوں گا شاہی رحم سے بھی معاف کر دوں گا اگر کہ قانون میں جہنمی ہوگا, بشرطے کلمہ ہو. اسی لیے عرش اعظم کے سامنے لکھایا ہوا ہے اللہ میاں نے, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی, میری رحمت آگے بڑھ گئی. یہ عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے. شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ میاں نے عرش اعظم کے سامنے اس کو کیوں لکھایا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کے لیے شاہی رحم کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے, تاکہ اگر کوئی قانون سے نہ بخش جائے تو اللہ اپنے شاہی رحم سے معاف کر دے. یہ مراہین از قبیل مراہین خسوانہ, یہ اردو جملہ ہے, یہ شاہ صاحب کا جملہ ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحبزاد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا یہ از قبیل مراہین خسروانہ, یعنی شاہی رحم کے طور پر اللہ نے لکھا دیا. شاہی رحم میرا محفوظ ہے. بادشاہ کا آخر مجرم مایوس ہو کر اپیل کرتا ہے نہیں کہ ہم قانون سے سپریم کورٹ سے بھی ہار گئے اور ہم شاہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. وہ اپیل یہی کر لو کہ خدا ہم قانوناً ہمیں خطرہ ہے کہ قانون کے روح سے ہم کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جائیں, ہم کو خطرہ ہے اپنے اعمال کی نالائقی سے, اس لیے ہم دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں. ہم دنیا ہی میں عدالت قائم ہونے سے پہلے ہم آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے شاہی رحم کو حق جو ہے وہ مقدر کر دیجیے, کیونکہ اعمال بہت خراب ہیں ہمارے. یہ دعائیں مان لیا کیجیے کبھی کبھی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, سکھانے کی بات ہے. امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا ہی میں کر لیں. نہیں, ذہن کیسے منتقل ہوتا ہے؟ ذہن تو منتقل ہوتا ہے جب منتقل والوں کے ساتھ رہے. جن کے ذہن منتقل ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہے تو ذہن منتقل ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم تو اتنے شخص پیدا ہو گئے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ, یہ پاکستان بننے سے فائدہ کیا ہوا, اور قانون جب اسلامی نہیں ہے تو اس سے یہ تو بیکار ہی ہم لوگ یہاں آئے. آج انہوں نے کہا میری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے, ہم اسلامی سلطنت میں حیات اور ہماری اسلامی سلطنت میں موت ہوگی انشاءاللہ. کفرستان کے مقابلے میں کروڑا درجہ بےشمار درجہ یہاں کی موت کا ہوں عزیز سمجھتے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نہیں دیکھتے تھے کہ سارے فاسق فاجر حکمراں ہیں, پھر کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان جانے کے لیے ادھر پیشاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ کہ میں خود سنا ہوں, یہ کوئی راوی نہیں. اور کراچی سے جب بمبئی گئے فرمایا کہاں کراچی کی رونق و نور, کہاں بمبئی جیسے بھجوؤں کی دکان جہاں تنا بھنا جاتا ہے, دیکھو سیاہ 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 تمام کالا کالا نظر آتا ہے. اور بس جناب جیسے ہی بیٹھا تو میں نے میر صاحب کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ پاکولا ہری والی پاکولا بوتل جو ہے اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا, نزاکم کہا تھا کہ بتخانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر, ہندوؤں کا ایک بت اس کا نام ہری اوم ہے, اکثر یہی وقت تک کہتے رہتے ہیں ہری اوم ہری اوم، مندر میں ان کا نعرہ یہی کہ بتخانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہیں میر، بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری. یعنی مطلب یہ کہ توبہ تو کر لیا چوری سے مگر ہیرا پھیری کچھ ہے. یہ مذاقن میں نے شعر کہا تھا تو اس کا بخت ایک ہندو آیا ہری ہری کہتا ہوا، مجھے وہ اپنا شعر یاد آیا ہری ہری کر رہا. جس چوراہے پر دیکھو ہندو کا بت کھڑا ہوا، انگریزوں کے زمانے میں جب ہم لوگ انڈیا میں تھے بالکل کسی چوراہے پر بت وت نہیں تھا. آج تو ادھر دیکھو ہر چوراہے پر ایک دیوتا کھڑا ہوا ہے، کچھ چاروں طرف سے ہم لوگوں کی اس کی چرکی جو ہے وہ جو ہندو چوٹی رکھتا ہے نا، ایک ہندو چوٹی رکھتا ہے اتنی بڑی دیکھا تو نہیں رکھتا ہوا. اس چوٹی کو ایسی جب ان کو کوئی خوف ہوتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان جب ڈنڈا لے کے دباتے ہیں تو ہماری چوٹی سونٹا کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، ڈنڈا کی طرح خوف میں وہ اس کی خاصیت ہے اس کی جو کھڑی ہو جاتی ہے. ایسی بندر کو جب مارو تو دم اٹھا کے مارتا ہے. تو چونکہ یہ چوٹی جو رکھی ہے انہوں نے یہ بندر ہنومان کے عشق میں رکھی ہے کہ تم ہم لگا نہیں سکتے، نیچے لگائے تو اکھڑ جائے گی تو خطر پر رکھا ہو. یہ ہنومان کی علامت اس دیوتا کے عشق میں رکھا ہے ہندوؤں نے. ہنومان جو بندر ہے اور جو ہنی مون بہت مناتا ہے سلا دید کھا کر ظالم، ہنومان کی وجہ تسمے سن لو ہنی مون منانے والا. ارے آج آپ یاد داد دو اس فقیر کو لغت کی تحقیق. سلاجیت کھاتا ہے ہر بندریا کی طرف بد نگاہی کرتا ہے. تو میں نے کہا الہ آباد میں کہ ہندو جو چوٹی رکھتا ہے یہ بندر کی عشق میں کرتا ہے، بندر کی عشق کیونکہ اس کا دیوتا ہے. اب دو صورت تھی، یا تو تم نیچے لگا لیں مگر وہاں لگانے کی کوئی شکل نہیں، لہذا اس نے کھوپڑی پہ لگا لی. علامت بندر ہے تو علامت بندر دمی بندر کی علامت. بلبل ہندی ہاں ملی لیب صاحب اس کو بلبل ہندی کہتے. ایک رکشہ ہندو چلا رہا تھا، مدنیاں بھی تھے وہاں لیب میرے دوست بھی تھے، تو اس کی چوکی ایسی نظر آئے آئے اور کہے ذرا تیز چلا بلبل ہندی مذاق کرتے
بلبل کی دن بڑی
میرا واقعی پاکستان کے معاملے میں لوگوں کو معلومات بہت کم ہے، خاص کر یہ مسئلہ. وہ کہاں گئے مولوی صوفی دہلی والا چلا گیا کیا؟ یہ دہلی مرکنٹائل والا عبدالرحمان تاجر، اس نے مجھ سے کہا کہ آج میرا یہ آ گیا. آج آپ نے بتایا کہ میرا ایک شک دور ہو گیا کہ میں اسلامی سلطنت اس کو نہیں سمجھتا تھا. یہاں آنے پر پھنستا رہے تھے، اسلامی سلطنت ہے یہ شریعت سے، اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہونا چاہیے بس. مسلمان بادشاہوں کو اسلامی قدرت نافذ کرنے کی نہیں، اسلامی شریعت نافذ کرنے کی قدرت ہونی چاہیے، اور قدرت موجود ہے. ایمانی کمزوری، بشری کمزوری، بڑی حکومتوں سے ڈر، یہ وجوہات دوسرے ہیں. جنہیں تو آپ ہمیں پرچہ لکھ کے یاد دلائیے، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کو یعنی اللہ کا شکر ہے کہ آج اگر ان بڑوں کو شعبت اختر کو نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں کہاں سے ہم پاتے. یہ مولانا شبیر علی اور حقیق الامت کے قول میں ایک ہی راوی ہے میرے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، ایک راوی، وہ بھی عالم تقوا والے، انہوں نے کہا تھا کہ حقیق الامت نے یہ تعریف کی تھی اسلامی سلطنت. تحریر میں کہیں ہماری نظر سے نہیں چھپ جائے گی، یہ لوگ چھپائیں گے جو لوگ کا دعویٰ کرتے ہیں. عاشقان پاکستان جو ہیں وہ آپ کے جمعے کو بھی بیان کر دوں گا، یاد دلائیے گا، اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے. ان آدمی سوچتا ہے کہ احساس سے محروم ہے کہ یہاں کیا کریں صاحب، ٹھیک ہے اسلامی قانون نافذ ہو جائے سراخوں پر سبحان اللہ، ہم تو پھر سجدے شکر گزار لائیں گے. لیکن پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا، پاکستان کے لیے تمنا کرنا کہ ہندو لے جائیں نعوذ باللہ، یا اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین پر جب جان دینا خون بہانا شہادت ہے کہ یہ ظالم خدا کے یہاں کتنا بڑا مجرم ہے. جو ایسے خیالات آئے تو توبہ کر لو، اگر ایسے خیالات آئے تو آیا ہو کبھی تو اللہ سے توبہ کر لو یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ہندوؤں کی غلامی سے. ایک صاحب نے کہا کہ اس سے اچھا تو ہندو آ کر یہاں قبضہ کر لیں، یعنی ہم ہندو کے غلام بن جائیں اور پاسپورٹ ویزا ختم ہو جائے اور ہم کیا کہیں کیا جملہ اس عالم پر. اور اشراق عوامی دین کی سمجھ نہیں تو ایسی ہو، خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے غلام. یہاں کیسے بھی ہیں ہماری کیا ایک عزت ہے، الحمدللہ آزاد ہیں، ہم ہر ممبر پر کہہ تو سکتے ہیں, نواز شریف کو بھی ہم خط لکھ سکتے ہیں اور اہل الہ کہتے ہیں, علماء روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے, ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو, ہماری اتنی اکثریت, ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں, ہمارے لیے الگ قانون بناؤ. دیکھ لو کہ ان مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے انڈیا کی گورنمنٹ. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ جملہ کہ مسلم لیگ کانی ہے اور کانگریس اندھی ہے دونوں آپ سے, کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے, کلمہ گو ہے اور سنی بھی تھا, بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ نہیں. آخر میں مولانا شبیر علی صاحب سے اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نماز سنیوں کے مطابق پڑھتا ہوں, اور انہوں نے اپنی مجھ سے خود بیان کیا کہ میں دہلی پہنچا 12 بجے رات کو, ضروری خطہ حضرت ثانیوں کا دینا, اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا میں نے جناح کو علماء کے لباس میں دیکھا ہے خواب میں. کسی سے اللہ کوئی کام لے لے اس کو حقیقت نہ سمجھو, شاید اسی کی برکت سے بخش دیا جائے. سکھایا خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا.
کس لیے؟
مولانا شبیر علی جہاں محمد علی جناح کو
نماز سکھائی.
ہاں نماز سکھائی اور نماز کی تاکید کی اور نماز سنیوں کے مطابق اس کو نماز پڑھتا تھا, اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں حنفی ہوں, میری نماز جنازہ مولانا شبیر علی عثمانی پڑھائیں گے, کسی شیعہ کو میرا جنازہ مت دینا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. اگر ایک جملہ بھی کہہ دیتا کہ میں اندر تقیا کیے ہوئے ختمل ہوں تو یہ شیعہ مانتے گے, ہرگز مولانا شبیر علی کو پڑھانے نہ دیتے. لیکن اس نے صاف بات کہہ دی کہ صاحب دیکھو کوئی شیعہ میرا جنازہ نہ لے جائے, میں سنی حنفی ہوں, میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. ارے اللہ حضرت بزرگوں کی دعا تھی اس کے ساتھ بھائی. ہمارے حضرت مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے پورے اعظم گڑھ کے, بہت زیادہ سرگرم تھے شیخ. ہاں ارے آپ سمجھیے, تحجد پڑھ کر وہاں ظفر عثمانی کو گورکھپور تحجد پڑھ کر لے گئے عشاء کے وقت, اور تحجد کے وضو سے عشاء پڑھائی. ایک قطرہ پانی حضرت نہیں پیا مجھے پاکستان بنانے میں میرے شیخ کی یہ خدمات. سستے میں روتے تھے حضرت کہ اللہ پاکستان اسلامی صدر بن جائے, اور یہاں آ کر باغواں ہوئے خوب خوش رہتے تھے, لیکن کہیں کہیں بے پردگی وغیرہ دیکھ کر بڑا افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے ہم تو یہ پاکستان جو ہے کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے. جب بے پردگی دیکھتے تھے اور ایک دفعہ یعنی اس قسم کی مرد شریعت کے خلاف کام, تو حضرت فرماتے تھے کہ پاکستان کو کیوں نہ پاکستان کی اور ہو رہا ہے یہ پاکستان نہ پاکستان. لیکن پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا, یہ تو شکایت آپس میں ہم بھائیوں سے کر لیتے ہیں, ہم ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن کافروں کے مقابلے میں ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سفر ہوں گے. حیف نے فرمایا میجر ٹور فوجی افسر دانی بڑے نمازی, میجر ٹور یہاں ہو, جب جہاد شروع ہو ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو تو حضرت گھٹنے سے مجبور ہو گئے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, تو حضرت نے فرمایا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, میرے گھٹنے بیکار ہو گئے, میری مجھے چرپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چرپائی بچھا دینا, اور جب توپ چلانا تو توپ کا وہ ہینڈل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دینا. پرانے زمانے کا تصور جو حضرت کو تھا کہ ہم ایسے چلاتے رہیں گے تو گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا میں شہید ہو جاؤں گا. اور یہ کہہ کر حضرت روئے کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال تلوار سیکھی ہے, شہید ہونے کے لیے 10 سال تلوار لاٹھی سیکھی, جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں, ہم نے 10 سال تلوار سیکھی جہاد کے لیے 10 برس تک. تو حضرت کو پاکستان سے یعنی جذبہ جہاد ایودھیا کا جنگ سنایا کرتے تھے کہ ایودھیا کے جنگ میں ایک عالم میرے شیخ کے خاندان اور ادھر کے تھے چھاؤں کے وطن تھے, نواب واجد علی کے زمانے میں جہاد ہوا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی چھاؤں میرے وطن سے گئے تھے, اس جہاد میں شریک تھے اور بہت اللہ والے, انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر تلوار چلا رہے تھے ہندوؤں سے, اور ایک مصرع پڑھتے تھے سر میدان کفن بردوش دارن, اے خدا میدان جہاد میں میں کفن لے کر آیا ہوں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے. تو آسمان سے آواز آتی تھی جو انہوں نے سنا اور حضرت کو سنایا, یہ میرے اور میرے شیخ کے درمیان میں کوئی راوی تو نہیں ہے. حضرت نے سنایا کہ وہ بڑے میاں نے سنا اور انہوں نے حضرت کو سنایا, حضرت نے مجھ کو سنایا. تو آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں کہہ راوی ہیں, صرف ایک راوی شاہ عبد الغنی صاحب ہیں. اس نے کہا میں نے آسمان سے آواز سنی جب جب مولانا کہتے تھے سر میدان کفن بردوش دارم, یعنی میدان دل میں میں کفن ساتھ لایا ہوں اور آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے مشتاقانہ آیا ہوں. تو آسمان سے آواز آتی تھی بیا مظلوم اکنو در کنارم, اے مظلوم جلدی سے میری آغوش رحمت میں آ جا, یعنی جلدی سے شہادت اس کو دینا چاہتا ہوں. بیا مظلوم اکنو در کنارم, کنارما نے گود, یعنی اے مظلوم جلدی سے آ جا میری گود میں. اور وہ پھر شہید ہو گئے, پھر شہید ہو گئے سید احمد شہید میں بالا کوٹ میں. دیکھو بھائی صحیح واقعہ پیش کر رہا ہوں. فجر کی نماز اب آج ان کی شہادت ہونے والی ہے, فجر کی نماز پڑھی, اشراق تک اللہ سے مشغول رہے, اللہ پاک سے اشراق کی نماز پڑھی, مجاہدانہ لباس پہنا, تلوار ننگی کی. اتنے میں ایک سی آئی ڈی آیا مسلمان لاہور سے اور کہا کہ لاہور کے ایک مسلمان بہت بڑا افسر ہے جو سکھوں کے یہاں نوکر ہیں لیکن ایمان تو دل میں ہے, آپ کی محبت میں اس نے خفیہ خط دیا ہے. اس خط میں یہ لکھا ہے, آپ پڑھ لیجیے. اس میں لکھا تھا کہ آپ بھاگ جائیے, یعنی مسلمان بک چکے ہیں یہاں اور ہندو بہت بڑی فوج سکھوں کی آ رہی ہے اور امید فتح نہیں نظر آتی, آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے, آپ فرار اختیار کر لیجیے, چھپ جائیے, پوری پوش ہو جائیے. اب سید احمد شہید نے یہ خط پڑھ کر جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا کہ جب مجاہد تلوار کو گردن میں لٹکا لیتا ہے پھر وہ اللہ کے راستے سے منہ پھیر پیٹ پھیر نہیں سکتا, مومن کی شان کے خلاف ہے. ہمیں نہیں ایسی زندگی چاہیے, ہم کو روپوشی نہیں چاہیے, ہمیں ہم کو جان دینے کے لیے آئے ہوئے. لہذا ایک جملہ فرمایا, اس خط کو لے جاؤ اور اس افسر سے کہہ دو میرا سلام کہ سید احمد شہید, سید احمد آج دو کام کرنا ہے, یا تو جہاد میں میں فتح کر کے آج غازی بنوں گا اور لاہور پر میرا جھنڈا لہرائے گا, اور یا پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا آج شہادت کا جام نوش کر. مولانا اسماعیل شہید نے اپنا خون یعنی مسجد فتح پوری 12 بجے دن میں سخت جون کے مہینے میں وہ پیدل اس طرف سے اس طرف کو جاتے تھے, جنوب شمال. فتح پوری مسجد کا عرض کتنا ہے, لوگوں نے کہا یہ دھوپ میں اپنے پیر کو کیوں جلا رہے ہو. فرمایا کہ میں بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کی تیاری کر رہا ہوں, اگر نازک بنوں گا تو جہاد کیسے کروں. ایک بدعتی قتل کرنے آیا, سازش دو بدعتی قتل کرنے آیا, دیکھا تو مولانا دھوپ میں 12 بجے کی دھوپ میں مسجد پر ننگے پیر چل رہے ہیں, مشق کر رہے ہیں. پوچھا مولانا یہ کیا کر رہے ہو. بالا کوٹ کا جہاد کرنا ہے, سکھوں سے اپنی مظلوم مسلمانوں کو نازاد دلانا. تو دونوں نے کہا ایسی شخص کو ہم قتل کریں گے جو اللہ کے راستے میں اس طرح جان دینا چاہتا. دونوں نے اپنا سر پیٹ لیا, کہا توبہ لاہور واپس, مجھے کہ لوگوں نے غلط بتایا. اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سخت بارش میں دریائے جمنا دہلی کا بھرا ہوا سینہ پانے ہوئے بہ رہا ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید سیلاب کے زمانے میں, بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودتے تھے اور تیرتے ہوئے آگرہ تک جاتے تھے. کس لیے مشق کرتے تھے کہ شاید دریائے جہلم وغیرہ یا کوئی دریا پڑ جائے جہاد کی حالت میں, کوئی دریائے راوی ستلج کچھ کودنا پڑے جہاد کے لیے تو ہم تیر سکیں. دہلی آگرہ میں کتنا فرق ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی روایت ہے میرے ان کے درمیان میں کوئی بیچ کا راوی نہیں, یہ ہمارے علائے کا آبائی فجینی بے مسلم ہے. کیا جذبے جہاد تھا بتاؤ کہ دہلی سے آگرہ تک تیرتے تھے مشق کرتے تھے. مولانا اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید کے ہاتھ پر دو عورتیں توبہ کیا جو برا پیشہ کرتی تھی, توبہ کر لیا. جب جہاد کے لیے ان حضرات نے اعلان کیا تو ان عورتوں نے رونا شروع کیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگی میں آ گئے, اب مجھ کو چھوڑ کر تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. ہم فاسقانہ حیات سے, نافرمانی کی زندگی سے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے توبہ کر کے, اور ہمیں آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں.
تو سعید احمد شہید نے پوچھا کہ وہاں کیا کرو گی، جہاد میں کیا کرو گی تم؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شوہر بھی چلیں گے، وہ جہاد کریں گے، اور ہم رات بھر مجاہدین کے لیے چنا دلیں گے، گھوڑوں کے لیے، جس گھوڑے پر وہ جہاد کریں گے رات بھر ہم چنا دلیں گے، نیند وین سب چھوڑ دیں گے. مولانا اسماعیل شہید نے بھی یہی کہا، یہی پوچھا. تو دو خاتون تھیں جو بہت مالدار تھیں اور پھر اللہ والی بن گئی، گناہوں سے کی زندگی سے توبہ کر کے دونوں آئیں، اور بالا کوٹ کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے. یہ دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کو چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے. رئیس تھی، نازو نعمت کی پلی ہوئی، اللہ کے راستے میں ایک دل جلے نے کہا، اے میری بہنوں، میری ماں، یہ بتاؤ کہ تم کو وہ زندگی دہلی کی جب پھولوں پر سوتی تھی تم، وہ زیادہ عزیز تھی یا آپ جو چھالے پڑ گئے اس میں؟ انہوں نے کیا کہا کہ خدا کی قسم، سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں یہ جو مجاہدہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، اس مشقت کی صدقے میں میرے دل میں اللہ نے وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے، آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں، اور اگر میرا ایمان بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالا کوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامن وقاتہ نے سنایا اور فرمایا مجاہدے کا یہ نام ہوتا ہے، مشقت. اور اللہ کے راستے میں جو لوگ غم جھیلتے ہیں ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے. یہ ان دونوں خاتون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں جو رات دن ہم مجاہدہ یہاں کنکڑیوں پر سو رہے ہیں، پھولوں پر سونے والے کنکڑیوں پر سو رہے ہیں اور چھالے پڑ گئے، ظاہر بات ہوئی مسلسل چنا چکی چلاتے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ان بزرگوں کی برکت سے اور اس مجاہدے کی برکت سے کہ آج بے وطن ہیں، آسمان کے نیچے کنکڑیوں پر سو رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ نے ایسا ایمان و یقین عطا فرمایا کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے، آسمانوں کے پردے ہٹ چکے اور میرا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہم دونوں کا کہ اگر ہم اپنا ایمان دل کا بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے جرے تو کس نہ بسائے، پورب کی زبان، یعنی جو اپنے کوئی اللہ کی محبت میں جلاتا ہے تو خدا اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے. اگر وہ تین چار کمروں کے درمیان میں گھس کر سردی میں رو رہا ہو کوئی اللہ والا، وہ کتنا اپنے کو چھپائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درد محبت کی خوشبو کا عالم میں نشو فرماتے ہیں. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا کس کا؟ اللہ کا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ. اس لیے میں یہی کہتا ہوں، میرے شیخ فرماتے تھے تب ہم لوگوں کے پاس کباب تو ہے، کچا ہے، ایمان ہے، ایمان کا کباب ہے مگر کچا ہے، تلا نہیں ہوا ہے. اسی لیے جو کھاتا چھپتا ہے مسلمانوں کو، مولویوں کو، ہم لوگوں کو، کچھ دن مجاہدہ کر لو، گناہ سے بچو، اللہ مگر مجاہدہ اللہ والوں کے مشورے سے کرو، کیونکہ جہاں مجاہدات صحابہ ہیں وہاں آغوش صحبت رسول کو بھی حیثیت آتی ہے. اگر یہی جہاد مجاہدہ کرتے صحابہ اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں ملتی تو صحابہ کو یہ مقام نہیں مل سکتا. آپ بتلائیے، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کوئی نبی بھی نازل پیدا کرتا ہے، کتاب اللہ کافی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو رجال اللہ پیدا ہی نہیں کرتے اللہ نے. نبیوں کی بعثت کتاب کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور صحبت کا حکم دیا جاتا ہے. وسبت نبی کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی آپ صبر کر کے بیٹھیے، اکیلے آپ عبادت بہت کر رہے ہیں، اگر کہ آپ کو میری خلوت محبوب ہے، لیکن یہ صحابہ کیسے بنیں گے؟ اپنے نفس و صبر کر کے ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اپنی صحبت میں رکھی تاکہ آپ کے قلب کا یقین ان میں اترے. اسی لیے ایک صحابی حالت ایمان میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، یا وہ نابینا ہو، نبی کی نظر اس پر پڑ جائے تو اس کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک لاکھ امام بخاری، ایک لاکھ ابو حنیفہ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایک ادنا صحابی کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، اس ایمان کو مجموعہ نہیں پا سکتا. کیوں؟ دس کروڑ ملین کا بلب دیکھنے کے بعد، دس کروڑ ملین کا بلب شمع نبوت دیکھنے کے بعد آپ کو کیا یہ خاطر، یہ سب ہمارے دس دس ہزار کے بلب صحیح وہ کیسے پڑھ سکتی ہے بھائی؟ وہ تو ذرے ذرے میں شعائے نبوت گھس جاتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو شعائے نبوت اتنی تیز ان کے ذرے ذرے میں گھس جاتی تھی. جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا, آر پار ہو جاتی تھی ان کے جس ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان یقین داخل ہو جاتا ہے. ایسا ایمان نصیب ہوتا ہے. ایک آدمی ایک فرد ایسا بھی ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی افضل نہیں ہے صدیق اکبر سے. افضل بعد الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا صحابی کا مجموعہ سارے پیغمبروں کے اصحاب کے مجموعے کو اور سارے قیامت تک کے اولیاء اللہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان بھی رکھ دو ایک پلے پر اور دوسرے پلے پر صدیق اکبر کا ایمان ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ میرے صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا. معمولی بات ہے ہجرت کرانا, ہجرت کی رات معمولی مجاہدہ تھا, معمولی مجاہدہ تھا کہ سارے صحابہ نے کہہ دیا ہم جہاد نہیں کریں گے اور صدیق اکبر تنہا سفر ہو جب وہاں تو معمولی ایمان کو دیکھو تو دوستو, یعنی صدیق اکبر نے کہا جہاد کیا جائے گا کیونکہ جو جھنڈا حضرت اسامہ کو دیا گیا ہے سر نگو نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا ہم نہیں جہاد کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, ابھی تازہ تازہ زخم ہے, ہمارے اندر طاقت نہیں. سب نے صدیق اکبر نے اس وقت دکھلا دیا کہ جمہوریت باطل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی فیض اعظم تفتوکل علی اللہ, جمہوریت کے بطلان پر آپ نے اپنا عمل دکھایا, فخر جوابہ تنہا نکلے, وہ تقلد سیفہ تلوار لٹکا کر اور فرمایا السلام علیکم, جو بیٹھیے آپ لوگ, آج صدیق تنہا جان دے گا خدا پر اور خدا میرے ساتھ ہے. اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لا تحزن ان اللہ معنا, نبی اندیشہ مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہمارے تمہارے لا تحزن ان اللہ معنا, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت نازل ہوئی لا تحزن مت غم کرو ان اللہ معنا خدا ہمارے ساتھ ہے, تو تم اس وقت تھے تم لوگ کون تھا آیت ہمارے لیے نازل ہوئی خدا ہمارے ساتھ نہ سے قطعی سے قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو آیت نازل ہوئی ان اللہ معنا میں صدیق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھا, لہذا جہاد کے لیے نکلے تنہا. کیا ایمان تھا خدا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے, ابو بکر صدیق کا اس دن کی عبادت جس دن تنہا جہاد کے لیے نکلے عمر کی ساری زندگی کے دن کے عبادت سے فائد تر بالا تر ہے, اور جس دن جس رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا ابو بکر صدیق نے تنہا جان کو خطرے میں ڈال کر نبوت کے گوشت کو اپنے اوپر رکھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے دوش مبارک پر بھی بیٹھالا کہیں کہیں, تو فرمایا کہ وہ اس رات کی ہجرت کی عبادت عمر فاروق کی ساری زندگی کی راتوں کی عبادت سے افضل. کیا کہیں بس دوستو, ایمان یقین صحبت سے ملتا ہے. افسوس کی اس حقیقت کو لوگ سمجھتے ہیں, آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی عبادت کی تھی؟ محدثین لکھتے ہیں بلکہ روایت لکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری نے بھی یہ روایت نقل کی مشکات کی شرح میں, فرماتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق کو یہ جو درجہ ملا ہے کثرت عبادت سے نہیں ملا. ما فضل ابو بکر الناس, نہیں فضیلت دیے گئے ابو بکر تمام میرے صحابہ اور لوگوں پر, ان ولا لا بے کثرت عبادت, صدیق نے زیادہ عبادت سے مقام نہیں ملا, ولا بے کثرت روایت, کثرت روایت سے مقام نہیں ملا, ولا بے کثرت فتوی, اور کثرت فتوا نہیں دیا انہوں نے, لیکن بما وقت رسی صدری, سینے میں ان کے ایک درد رہتا, سینے میں ان پر اللہ رسول پر جان دینے کا جو جذبہ, ان کے سینے میں ایمان و تصدیق اور صدیقیت کا جو مقام تھا اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ چیز ہے جس سے دو رکعت ایک لاکھ رکعت بنتی ہے, یہ چیزیں صحبتوں سے ملتی. اگر شاہ عبد الغنی کی غلامی اختر نے نہ کیا ہوتا تو آپ گلی بنفشہ کا عزمہ بیچتا ہوتا دشاندہ بھائی حکیم تھا. یہ آپ میری بات سنتے ہیں, آپ دواخانے میں آپ مجھے بیٹھے ہوئے دشاندہ اور نزلی تریا کا نزلہ بیچتے ہوئے دیکھتے, لیکن آج شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جوانی میں میرے شیخ کے ساتھ رکھا. جب جوانی میں دل چاہتا ہے خوب گپ شپ کرو ہوا کھاؤ, لیکن میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اندھیری راتوں میں تاروں کی روشنی میں ساتھ دیا ہے, جبکہ کیا کوئی روشنی نہیں تھی, آٹھ آٹھ گھنٹے میرے شیخ عبادت کرتے تھے, اختر ان کے ساتھ رہتا تھا. حضرت والا نے اعلان کیا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. الحمدللہ میرے شیخ نے بشارت دی, کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور میرے شیخ صاحب راول حق صاحب نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شیخ پر کس طرح جان دی جاتی ہے. میں نے اختر کی زندگی میں وہ تماشا اس کی زندگی میں دیکھا جو کتابوں میں پڑھا تھا. یہ اختر الحق صاحب حضرت کے بھائی تھے, انہوں نے ہمیں سنایا کہ بھائی بھائی صاحب تمہارے بارے میں بڑا نیک گمان رکھتے ہیں. مولانا الحق صاحب نے کہا کہ میں تم حکیم محمد اختر کو کیا جانتے ہیں, اس نے اپنے شیخ کے ساتھ اتنی قربانیاں پیش کی ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں نے دیکھا ہے. میں اپنے منہ سے کیا کہوں, اپنے منہ سے کچھ نہیں, لیکن اتنا ضرور شکر ادا کرتا ہوں کہ اختر سینے میں ایک درد محبت کا ایک ذرہ رکھتا ہے, اور وہ بھی عطا خدا مندی ہے اس کے ہاتھ میں, جب چاہے رکھے جب چاہے چھین لے. مستقل نعمت کا مالک نہیں ہوں, بھیک ہے, حق تعالیٰ کی بھیک ہے, کاسے گدائی میں جب تک چاہے رکھے جب چاہے نالائقی سے چھین لے. خدا تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی نالائقیوں سے کہ جس سے میرے کاسے گدائی کا یہ موتی تعلق مان اللہ کا ہمیشہ قائم رہے اور نہ چھینے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی سلطنت اور بادشاہوں کے تخت و تاج اختر کے قدموں میں رکھ کر دیکھو کہ اختر دکھتا ہے یا نہیں. مجھے اللہ کے بھروسے پر یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. افسوس کی پہچاننے والے کم ہیں, سمجھتے ہیں کہ اختر بھی لالچی ہے, کہیں کوئی مالدار آ جائے گا تو اس کے پیچھے پھرنے لگے گا. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ نے اس طرح مجھے اپنے درد کی قیمت سمجھا دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے بادشاہ اپنے تخت و تاج میرے قدموں میں ڈال دیں تو اختر اس درد محبت کی داستان کو نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں کہے گا چلو دار الخلافہ میں بیٹھے ہیں وہاں آرام سے مرغے اڑائیں. میں اپنی اس درد محبت کی داستان کو سنانے کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں.